حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من الأبواب من العلم وفتح لنا أبواب العلم من ربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره. حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده. والصلاة والسلام والتحية والكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من كان هو كاذب كفار. صلى الله عليه محمد وعلى محمد. سورہ زمر کی چند آیات کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی اور موضوع کا اعلان آپ کے سامنے پہلے کیا جا چکا ہے. ان آیات کے ذیل میں اور اس کے علاوہ دیگر آیات قرآن کی جو اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں، ان آیتوں کے سہارے سے انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور پروردگار سے دعا ہے کہ وہ توفیق دے کہ اتنے بڑے موضوع کا کسی نہ کسی حد تک حق ادا ہو سکے انشاءاللہ. جیسا کہ موضوع جو اعلان کیا گیا آپ نے سنا اور دیکھا، وہ ہے دین خالص اور دین ناقص. یہ دین کی دو شکلیں ہیں، ناقص دین اور خالص دین. خالص دین جو بغیر کسی ملاوٹ کے اور بغیر کسی نقص کے، کیونکہ خالص کے مقابلے میں دو چیزیں ہیں. خالص کا لفظ آپ بولتے ہیں، اردو میں بولتے ہیں، یہ وہی خالص لفظ ہے جو آپ اردو میں بھی بولتے ہیں، جس سے کبھی آپ کہتے ہیں خلوص، کبھی آپ کہتے ہیں خالص دودھ جس میں کسی دوسری چیز کی ملاوٹ نہ ہو. خالص دوسری چیزوں کے ساتھ بھی یہ لفظ بار بار اپنی زبان میں آپ استعمال کرتے رہتے ہیں. اہل رند و شراب بھی ایک جملہ استعمال کیا کرتے ہیں، خالص شراب. البتہ اردو میں خالص شراب کے معنی بہت غلط ہے، کیونکہ شراب اردو میں فقط کس کو کہتے ہیں؟ وہی نجس، وہی نجس لکوڈ چیز کی جو خود بھی نجس ہے اور انسان کی روح کو بھی آلودہ کر دیتی ہے. لیکن عربی میں شراب کے معنی ہر اس چیز کو کہتے ہیں شراب جو پینے کی ہے. عربی میں اور اردو میں یہ فرق ہے, یعنی صرف ایک لفظ کے ساتھ نہیں بلکہ بہت سارے الفاظ کے ساتھ یہ ظلم اردو زبان میں ہوا ہے کہ وہ لفظ جو بہت سارے معنی پر دلالت کرتا تھا, جس کے اندر بہت سارے معنی پائے جاتے تھے, اردو میں آ کر وہ ایک معنی سے مخصوص ہو کے رہ جاتا ہے, بہت ہی محدود ہو جاتا ہے. یہ اردو زبان میں آ کر زبان کی مجبوری نہیں تھی, یہ ہمارے ذہن کی مجبوری تھی کہ ہم نے اپنے ذہن کی تنگی کی وجہ سے یا جن زبانوں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس زبان میں کسی لفظ کے ایک ہی معنی ہوا کرتے ہیں, لہٰذا عربی کی بڑی زبان کو آ کر بھی ہم نے بہت ہی محدود کر دیا ہے, کرتے رہے. لہذا عربی میں جب کہا جائے گا شراب خالص تو ہر پینے والی خالص چیز کو کہتے ہیں شراب, خالص شراب, چاہے وہ جوس ہو, چاہے وہ پانی ہو, چاہے وہ دودھ ہو, چاہے وہ جو بھی ہو, وہ شراب خالص ہے. اردو میں جب کہا جائے گا شراب خالص تو رند ہو اور شراب ہو, شراب خانے اور نہیں معلوم اس کی باتیں آئیں گی. لیکن اصل بات یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اصلی نقطہ شراب سے نہیں, ہمیں اصلی نقطہ خالص سے ہے, یعنی جہاں پر خلوص پایا جاتا ہو, جہاں پر نقص نہ پایا جاتا ہو, جہاں پر ملاوٹ نہ ہو. تو جیسا میں نے عرض کیا کہ خالص کے مقابلے میں دو چیزیں ہیں, ایک چیز ہے خالص کے مقابلے میں ملاوٹی چیز, جیسے آپ کہتے ہیں خالص دودھ ملاوٹی دودھ, خالص پانی اس میں ملاوٹ کوئی چیز ہے, خالص جوس ملاوٹ کا جوس. ایک موضوع یہ خود بھی ہے, ذرا خالص دین ملاوٹی دین. لیکن ہمارا یہاں کا جو موضوع ہے وہ ابھی یہ نہیں ہے, خالص دین اور ملاوٹی دین یہ موضوع نہیں ہے. یہ خود دین کا ایک بہت بڑا خطرہ ہے, ملاوٹی دین کے ساتھ چلنا, ملاوٹی دین کے ساتھ زندگی گزارنا, ملاوٹی دین سے اپنے آپ کو آسنا رکھنا, ملاوٹی دین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, جینا فکر کرنا, یہ خود ایک دین کا بہت بڑا خطرہ ہے. اور یہ خطرہ بہت عام ہے, بہت ہی زیادہ رائج خطرہ ہے. لیکن ہمارا موضوع فی الحال یہ ملاوٹی دین والا نہیں ہے. اس کے لیے ایک نمونہ, ایک مثال ہم پہلے عرض کر چکے ہیں, ایک میں وہ مثال تھوڑا سا دوہرا کر تاکہ آپ کے ذہن میں یہ مطلب مضبوط رہے, تاکہ میں اپنے دوسرے موضوع کی طرف پہنچ سکوں. ایک ملاوٹ مثال پہلے عرض کی تھی کہ دین میں ملاوٹ کا کام یہ ہمیشہ ہوتا رہا, کچھ لوگ جان بوجھ کر دین میں ملاوٹ کرتے رہے اپنی منفعت کے لیے, اپنی تاجرانہ منفعت کے لیے, اپنے دوسرے منافع کے لیے دین میں ملاوٹ کرتے رہے. کچھ ملاوٹیں دین میں نیچرل طور پہ ہوتی رہیں, یعنی زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں خود بخود داخل ہوتی گئیں, غیر محسوس طور پر, جان کر کسی نے نہیں کیا لیکن نیچرل طور پر یہ داخل ہوتی چلی گئیں. کہ پھر اس کا علاج بھی جو نیچرل طور پہ ملاوٹیں ہوئی ہیں یا جو جان بوجھ کر کی گئی ہیں اس کا ایک علاج بھی ہے, اس کا بھی ایک اشارہ کرتے ہوئے ہم پھر اپنے اصلی موضوع پر آ جاتے ہیں. جو اس سے پہلے مثال دی گئی, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو شاید کئی سال پہلے یہ مثال دی گئی, اساتذہ نے یہ مثال دی ہے کہ جس طریقے سے جب بارش ہوتی ہے پانی نازل ہوتا ہے تو یہ پانی جو بارش ہوتی ہے بہت ہی خالص پانی ہوتا ہے, بہت ہی صاف شفاف, بہت ہی ستھرا سا پانی ہوتا ہے. لیکن یہ پانی جب آتا ہے, خالص پانی, شفاف پانی جب آتا ہے اور آ کر وہ مثلا ہمارے شہر کو, ہمارے شہر کی فضا کے پالوشن کو, گندگی کو, ان سب کو دھل کر دھل دیتا ہے, جو بارش ہوتی ہے یہ دھل رہی ہوتی ہے, دھل کے جب یہ نکلنے لگتا ہے تو وہ پانی جو آیا تھا وہ خالص پانی آیا تھا لیکن شہر کی آلودگی سب اس کے اندر ملتی چلی گئی, نیچرل طور پر ملتی چلی گئی. یہ کام کسی نے کیا نہیں ہے. اب یہ اور بات ہے کہ شہر کو جتنا گندا بنا کے رکھیں گے اتنی زیادہ گندگی اس میں ملتی چلی جائے گی, ہے نا. اگر شہر صاف رہے گا تو شہر سے جو بارش کا پانی نکل رہا ہوگا وہ بھی صاف دکھ رہا ہوگا, لیکن شہر اگر گندا ہوگا تو شہر کی گندگی بھی زیادہ پانی مل جائے گی. خدا ہمارے شہروں کو گندگی سے بچائے. ایک بہت بڑی دعا کی ضرورت ہے کہ میرے اللہ ایسا کچھ انتظام ہو ہمارے ملک میں اور ہمارے شہروں میں کہ شہر اتنے گندے نہ دکھے کہ انسان جب گلیوں میں آئے تو طبیعت اس کی مقدر ہو جائے, طبیعت ناگواری کا احساس ہونے لگے, دل نہ چاہے گلیوں میں گزرنے کا, گھر سے باہر نکلنے کا دل نہ چاہے. کیونکہ بہت ہی برا اثر انسان کی زندگی میں پڑتا ہے, یعنی گندے ماحول کو دیکھ کر, گندی غلاظتوں کو دیکھ کر انسان کی ذہنیت بھی دھیرے دھیرے گندی ہونا شروع ہو جاتی ہے. انسان کے نفسیات, انسان کی سائیکولوجی, انسان کی روح کی لطافت وہ ختم ہونے لگتی ہے. پھر اب تک گھر کے اندر بھی جائیں تو وہاں بھی گندگی نظر آئے, انسان کے لیے نارمل ہو جاتی ہے گندگی. جب روح کی انسان کی لطافت ختم ہو جائے تو پھر گندگی اس کے لیے بہت ہی نارمل سی چیز ہو جاتی ہے. پھر اس کو اپنا جسم بھی گندا ہو تو پتہ نہیں چلتا, لباس بھی گندا ہو تو پتہ نہیں چلتا, گھر بھی گندا ہو جائے تو پتہ نہیں چلتا, حتیٰ کھانے کے برتن بھی گندا ہو تب بھی اس کو احساس نہیں ہوتا, اسی میں اٹھا کے کھا لیتا ہے. کیونکہ یہ روح کی لطافت انسان کی ختم ہو جاتی ہے. اس کے برعکس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صلوات پڑھا تھا اور کلی طور پر دین نے اتنی تاکید کی ہے, اتنی صفائی کی. دیکھیں ایک تاکید جو دین کی ہے وہ طہارت کی تاکید ہے, طہارت ایک الگ چیز ہے اور صفائی ایک الگ چیز ہے. صفائی کے اوپر دین نے اس قدر, ممکن ہے کہ انسان جو ہے بہت گندا کپڑا پہنے ہو لیکن طاہر ہو, نماز پڑھ سکتا ہے اس میں, لیکن صفائی کے لحاظ سے نماز نہیں پڑھ سکتا. قرآن کہتا ہے کہ ہر نماز کے وقت تم زینت کرو, زینت کرو عند کل مسجد, ہر جب سجدہ کرنے کے لیے زینت کر کے جاؤ. ایک زینت ہے جو خواتین کی زینت ہے, اس زینت کی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن انسان بہترین شکل میں, اچھی شکل میں, اچھے لباس میں انسان مسجد کی طرف جائے, اس قدر تاکید ہے. یہ صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے, یہ ایک انسان کی زندگی میں نظافت اور صفائی انسان کی زندگی میں. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے انسان کی پوری زندگی پر, سائیکولوجی پر, حتیٰ تعلیم پر, درس پر, سب چیز پر اس کا انسان کے اوپر اثر پڑتا ہے, حتیٰ انسان کی صحت پر اور سلامتی پر بھی اثر پڑتا ہے. مائکروز اور بیکٹیریا یہ سب سارے جو ہوتے ہیں اور صفائی نہ کرنے کی بہت ساری بیماریاں انسان اس لیے لاحق ہو جاتی ہیں اور انسان اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے کیونکہ صفائی کا خیال نہیں رکھ پاتا. ایک بہت ہی اہم تاکید ہے, ہمارا موضوع یہ نہیں ہے لیکن اس پر توجہ دی جائے. میں یہاں پر جب آتا ہوں اس شہر میں نہیں, والوں ہندوستان کے, ابھی مثلا اس کے چند دن پہلے جو ہے ساؤتھ انڈیا کے ایک شہر میں سے, وہاں پر کافی ایریوں میں صفائی دکھتی تھی کافی, البتہ بعض مسلمان ایریوں میں جاتے تو وہاں گندگی دکھتی تھی, افسوس کی بات ہے. وہاں میں پڑھا دی ایک روڈ ہے, روڈ کے اس طرف دوسری قوم میں رہتی ہیں, روڈ کی اس طرف دوسری قوم مسلمان قوم, روڈ کی اس طرف چلے جاؤ ہر طرف صفائی صفائی صفائی, ہریالی, اچھی چوڑے, اچھی سڑکیں دکھتی ہیں, روڈ کی اس طرف چلے جاؤ تو گندگی دکھتی ہے اور ناگوار لگتا ہے واقعی. وہ جو ایسے اسلام کو ماننے والے جس اسلام اس قدر صفائی کی تاکید ہے کہ رسول اللہ کے لیے روایت ملتا ہے کہ حتیٰ ایک مرتبہ تولیہ استعمال کرنے کے بعد دوبارہ اسے نہیں استعمال کرتے جب تک اسے دھل نہ لے, ہے نا, اور سفید کپڑے پہنتے, جو کہ سفید کپڑے میں جیسے بھی ذرا سی گندگی ہوگی فوراً گندگی کا احساس ہو جائے. یہ اس لیے نہیں کہ اچھا لگنے کے لیے, اچھا لگنا بھی ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں, سفید کپڑے میں ذرا سی بھی گندگی آئے گی فوراً گندگی کا احساس ہو جائے گا. رسول اللہ ہمیشہ سفید کپڑے پہنتے تھے, زیادہ تر سفید کپڑے پہننے کی کوشش کی. رسول اللہ اس قدر مسواک کیا کرتے تھے, اس قدر مسواک کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ کے لیے فرماتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ مسواک جو واجب قرار دی جائے گی, یعنی یہ برش کرنا, اس زمانے میں, اس زمانے میں برش نہیں ہوتا تھا, مسواک ہوتی, یہ سب صفائی کے مسئلہ. خوب میں زیادہ دور نہیں جاؤں تاکہ اپنے منزل سے زیادہ دور نہ ہونے پاؤں. تو جب شہر گندے ہو جاتے ہیں, مکان گندا ہو جاتا ہے, تو جتنا زیادہ گندا ہوتا ہے اتنی زیادہ گندگی جو ہے پانی کے ساتھ باہر نکل رہی ہوتی ہے. گھر میں ہمارے جب پانی آتا ہے تو صاف ستھرا پانی آتا ہے, لیکن ہم جب اس کو اپنے برتن دھلتے ہیں, اپنے کپڑے دھلتے ہیں, اپنا کچن دھلتے ہیں, اپنا گھر دھلتے ہیں, خود کو دھلتے ہیں, اپنا لباس دھلتے ہیں, اور دھل کے جب یہ پانی نکل رہا ہوتا ہے تو نیچرل طور پر وہ لباس کی گندگی, برتن کی گندگی, کچن کی گندگی, ساری گندگی جو ہے وہ آیا تھا صاف یہ پانی, لیکن جب جا رہا ہوتا ہے تو گندا ہو کر جا رہا ہوتا ہے. یہ نیچرل سا عمل ہے کہ یہی عمل جو ہے دین کے ساتھ بھی مسلسل ہوتا رہا کہ دین جب اللہ بھیجتا ہے انبیاء کے ذریعے سے تو بہت ہی خالص بہت ہی صاف و ستھرا اور شفاف اصولوں کے ساتھ جس میں ذرہ برابر کوئی گندگی نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے اور پھر یہ خالص دین آ کر ہم کو پاک کرتا ہے ہماری نجاستوں کو پاک کرتا ہے کیونکہ ہماری نجاستیں پہلے تھیں ہمارے اندر اپنے کلچر کی نجاستیں تھیں اپنے آبا و اجداد کے دین کی نجاستیں تھیں اپنی فکروں کی نجاستیں تھیں اپنی غلط آئیڈیالوجی کی نجاستیں تھیں یہ ساری نجاستیں ہمارے اندر تھیں دین آ کر ان سب کو پاک کرتا ہے اور دین جب پاک کر کے ہم کو پاک کر کے جب نکل رہا ہوتا ہے تو کیا ہماری اپنی نجاستیں ہم اپنی نجاستیں دین میں شامل کر دیتے ہیں کیسے شامل کرتے ہیں ہم اس طرح شامل کرتے ہیں کہ دین جب ہمارے پاس آتا ہے اگر دین اچھا لگا اور دین کو قبول کر لیا بہت سارے لوگ تو دین کو دل سے قبول بھی نہیں کرتے مجبوراً قبول کرتے ہیں کیونکہ ایک دیندار گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں لہذا ہم کو بھی دیندار رہنا ہی پڑے گا ورنہ کیا کہیں گے لوگ محلے کے لوگ کیا کہیں گے پہلے ماں باپ کیا کہیں گے دوست احباب کیا کہیں گے ہاں دیندار گھرانے میں ہے تو کچھ نہ کچھ دیداری ہم کو کرنی پڑے گی ہی تو یہ جو دیداری ہوتی ہے مجبوری کی دیداری ہوتی ہے یہ واقعی دیداری نہیں ہوتی پھر کچھ لوگ جو سچ میں دیدار ہو جاتے ہیں ان دونوں کا کام وہ جو مجبوراً دیدار ہوئے ہیں وہ یہ کام زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو سچ میں دیدار ہوتے ہیں وہ یہ کام کم کرتے ہیں لیکن ان سے بھی یہ کام ہو رہا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ابھی تو دین کو قبول کر لیا لیکن کچھ فکریں اپنی پہلے سے بنی ہوئی ہیں کچھ آئیڈیالوجی اپنی پہلے سے ہے کچھ خیالات ہیں سب کو پاک کرنا بہت مشکل ہے 70 سال سے 60 سال سے ایک عمل انجام دیتے چلے ہیں کیسے چھوڑیں کسی عمل کو کرتے ہوئے چھوڑنا حتیٰ اگر نبی بھی آ کر بتائے امام بھی آ کر بتائے یہ کرتے آئے ہیں کیسے چھوٹے نہیں چھوٹے گا جذبات ہیں ایموشنز ہیں یہ کام ہمارا مسلسل ہمارے آبا و اجداد کرتے چلے آئے ہیں نہیں معلوم کب سے ہوتا چلا آیا ہے معلوم بھی ہو گیا دلیل سے عقل سے منطق سے سمجھ بھی گیا انسان کی جو عمل انجام دے رہے ہیں صحیح نہیں ہے لیکن پھر بھی کیسے چھوڑے اتنے سالوں سے یہ کام ہم کرتے چلے آئے ہیں پھر کیا کرتا ہے پھر اس کو تھوڑا تھوڑا تبدیل کرتا ہے تھوڑا دین ملاتا ہے تھوڑا اپنی فکر ملاتا ہے دونوں کو ملا کر ایک تیسری نئی چیز شامل کرتا ہے اب اس میں کچھ دین ہوتا ہے کچھ اپنی فکر ہوتی ہے کچھ دین ہوتا ہے کچھ اپنی آئیڈیولوجی ہوتی ہے کچھ دین ہوتا ہے کچھ اپنا کلچر ہوتا ہے کچھ دین ہوتا ہے کچھ اپنے آبا و اجداد کا دین ہوتا ہے یہ سب کچھ ملا کر الہی دین اور آبائی دین یہ خود ایک بہت بڑا موضوع ہے انشاءاللہ کبھی فرصت اس پر گفتگو کرنے کی قرآن نے اس کو بار بار چھیڑا ہے بار بار قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے یہ ساری چیزیں ملا جلا کر کیا ہوتا ہے بالکل دین کی وہی حالت بن جاتی ہے کیونکہ ہماری نگاہ اتنی تنگی نہیں ہے کہ ہم دیکھ پائیں اگر ہم صحیح نگاہ سے دیکھ سکتے ہوتے اگر ہماری نگاہ تنگی ہوتی اگر ہماری معرفت کی نگاہ تیز ہوتی تو ہم دیکھتے کہ اس دین کی حالت بالکل وہی ہو جاتی ہے جو ہمارے صاف و ستھرا پانی جو آیا تھا اور نالی سے بہ کے نکل رہا ہے جو اس کی حالت ہوتی ہے یہ بارش کا پانی ایک مرتبہ دیکھیں پھر نالے کا پانی ایک مرتبہ دیکھیں اس دین کے جو ملاوٹی دین ہوتا ہے اس کی بالکل حالت وہی ہو جاتی ہے جو نالے کے پانی کی حالت ہوتی ہے لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم دیکھ نہیں پاتے یہ کتنا گندا ہے کیوں نہیں دیکھ پاتے اس لیے کہ وہ لوگ جو نالوں کے کنارے زندگی گزارتے ہیں جھوپڑے ڈال ڈال کے نالوں کے کنارے زندگی گزارتے ہیں کچھ دن رہتے رہتے ان کی بدبو ان کو اچھی لگنے لگتی ہے نالوں کی ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اب آپ کو شاید یہ بات عجیب لگے کیونکہ آپ نالے کے کنارے کبھی آپ نے زندگی نہیں گزاری ہے لیکن جو لوگ وہاں پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان کو اس کی بدبو سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی کوئی مشکل نہیں ہوتی شاید اگر ان کو کسی بہت اچھی جگہ لے جا کر رکھ دیا جائے صاف ستھری جگہ پر خوشبو والی جگہ پر ان کو الجھن ہونے لگے گی کہ کیسی جگہ لا کر ان کو رکھ دیا کیونکہ اتنی عادت ہو جاتی ہے وہی پانی دیکھنے کی جیسے ابھی جیسے پانی جو ہمارے شہروں میں پانی آ رہا ہوتا ہے اتنا گندا پانی ہوتا ہے عام طور سے ہمارے شہروں میں جو شہری پانی آ رہا ہوتا ہے میونسپل کارپوریشن کی طرف سے وہ پانی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک سالم انسان کو پلا دیا جائے تو چند دن میں مر جائے شاید واقعی میں ایسا پانی ہوتا ہے اور اگر اس کا تجربہ کرنا ہو تو آپ خود ہی کسی کچھ دن جو ہے اچھا پانی سالم پانی پی لیں اس کے بعد پھر یہی پانی پیے دیکھیں آپ کی کیا حالت ہوتی ہے ہم لوگ چونکہ تجربہ کرتے رہتے ہیں اس کا اس لیے بتا رہے ہیں لیکن جو لوگ یہ پانی بیچارے پیتے چلے آئے ہیں مجبوری کی بنیاد پر، پیسہ نہ ہونے کی بنیاد پر، اب ان کی اتنی عادت ہو جاتی ہے اس پانی کو پینے کی کہ اگر ان کو لا کر منرل واٹر اور اچھا پانی پلایا جائے تو سر ان کو پینے کا اس پانی میں مزہ ہی نہیں آتا، کہتے ہیں پانی تلخ تلخ سا لگتا ہے، عجیب سا پانی لگتا ہے. پتہ نہیں آپ کے سامنے ایسا ہوا ہے تو صرف کہ نہیں ہوا ہے، نہیں جانتے ہوں. یعنی اگر صاف و شفاف پانی انہیں پلایا جائے تو ان کی پیاس ہی نہیں بجھتی. کہتے ہیں یہ پانی ہلکا ہلکا پانی ہے، بیکار کا پانی ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے، پیاس نہیں بجھ رہی ہے، تلخی سی محسوس ہو رہی ہے. واقعی میں کہہ رہے ہو تلخی سی محسوس ہو رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ گندے پانی کے پیتے پیتے اتنی عادت ہو گئی ہے کہ یہ صاف پانی ان کے مزاج کے ساتھ شوٹ نہیں کر رہا ہے، ان کے مزاج کے ساتھ سماہنگ نہیں رہ گیا ہے. اسی طریقے سے گندے نالوں کے ساتھ زندگی گزارنے والے اگر اچھے شفاف جگہ پر لا کر کسی چمن کے پاس اور خوشبوؤں کے درمیان میں لا کے رکھ دیا جائے تو ان کو شوٹ نہیں، بیمار ہو جائیں گے. اگر اچھا نہ بھی لگے تو شاید بیمار ہو جائے، الٹا ہونے لگتا ہے. صاف ستھری گندی غذائیں کھانے والے اگر ان کو سالم غذا دے دی جائے تو ان کا ہاضمہ خراب ہونے لگتا ہے، ہاضمہ ان کا جو ہے ڈسٹرب ہونے لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے عادت کر لی ہے. یہ ساری چیزیں چلیں گی، لیکن یہی مسئلہ دین میں جب ہوتا ہے تو بہت ہی خطرناک. یعنی آلودہ دین، مکس دین، ملاوٹی دین کے ساتھ زندگی گزارتے گزارتے ہماری ایسی عادت بن چکی ہوتی ہے کہ جب ہمارے سامنے خالص دین لا کر پیش کیا جائے تو بدہضمی ہونے لگتی ہے. یعنی روحانی بدہضمی قبول کرنا انسان کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے روایت میں ہے کہ جب امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام آئیں گے اور آ کر دین پیش کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ کون سا دین لے گیا، یہ نیا سا دین ہے. یہ کون کہے گا؟ بے دین لوگ کہیں گے. بے دین لوگ نہیں کہیں گے، بے دین لوگ تو دیندار نہیں تو کہیں گے نیا دین ہے. یہ وہ لوگ کہیں گے جو دین پر تھے، جن کے سامنے آ کر امام زمان دین پیش کریں گے. امام زمان تو پہلے آ کر دوسروں کے سامنے دین نہیں پیش کریں گے، پہلے انہی کے سامنے آئیں گے جو ان کا دین، ان کے نام کا دین لے کے چل رہے ہیں. جب ان کے سامنے آ کر دین پیش کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ کون سا نیا دین لے کر آ گئے. کہ واقعی ابھی اگر کہیں پر اہل بیت کا خالص دین پیش کرنے کی کوشش کی جائے تو سب سے بڑا اعتراض یہی ہوتا کہ کون سا دین پیش کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ملاوٹی دین کے ساتھ اتنی ہماری زندگی عجیم ہو گئی، اتنا مکس ہو گئی ہماری زندگی کہ ہمیں بدہضمی ہونے لگتی ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ علاج اس کا کیا ہے؟ علاج کے اوپر ہم بعد میں اور تفصیل میں گفتگو کریں گے، کیونکہ ناقص دین کا بھی وہی علاج ہے. علاج یہ ہے کہ جو علاج اللہ نے یہاں رکھا ہے پانی کے لیے، جو رکھا ہے پانی کے لیے علاج اللہ نے کیا رکھا ہے؟ پانی کے لیے علاج یہ رکھا ہے کہ یہ پانی، ہم پانی آتا ہے صاف، ہم اسے گندا کرتے ہیں، ہمارا شہر اسے گندا کرتا ہے، اپنی ساری گندگی اس میں ملاتے ہیں اور یہ پانی بہہ کر جاتا ہے نالوں میں، نالوں سے جاتا ہے دریاؤں میں، جاتا ہے سمندروں میں، پھر سمندریں موجوں کی تھپڑوں کے ذریعے سے موجیں مار مار کے پھر کیا کرتی ہیں؟ اس پانی کو اپنے، اس کی گندگی کو ختم کر رہی ہوتی ہیں. اتنا اس کے اندر ہلچل پیدا ہوتی ہے، اتنا موجیں پیدا ہوتی ہیں، اس کی گندگی دھیرے دھیرے ختم ہوتی جاتی ہے اور یہ پانی پھر دوبارہ، برسات کا موسم آتا ہے، خدا جو ہے اس مبارک مہینے میں جو ہے رحمتیں، اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں محروم نہ کرے کہ جو ابھی رحمتوں سے محرومی چل رہی ہے اور پانی لیٹ، بارش لیٹ ہو رہی ہے، یہ پھر جو ہے بالکل صاف و شفاف پھر پانی جو ہے سمندر، جس نے سارے نالوں کی گندگی کو اپنے اندر لے کے صاف کرنا شروع کیا تھا، اب وہی تو پھر بالکل شفاف پانی دھوپ کی تیز تمازت کے ساتھ اٹھتا ہے بادل بن کر اور ہوائیں اس کو پھر لے کر آتی ہیں اور ہوائیں آ کر بارش ہوتی ہیں، شہر میں بارش ہوتی ہے، پھر وہی صاف و شفاف پانی آتا ہے اور یہ چین جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. اللہ کی بنائی ہوئی یہ چین چلتی رہتی ہے کہ تم آ کر پانی کو گندا کرتے رہو اپنے گھروں کے ذریعے سے، اپنے لباس کے ذریعے سے، اپنے برتنوں کے ذریعے سے، اپنی گندی نالیوں کے ذریعے سے، اپنے گندے شہر کے ذریعے سے، لیکن میں اس کو صاف کرتا رہوں گا، میں اسے صاف کرتا ہوں. ابھی آپ یہاں پر نالی کا لفظ کہ نالی یعنی کیا؟ نہایت گندی چیز. لیکن بعض ملکوں میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نالی میں لوگ پانی جو بہ رہا ہوتا ہے آگے اپنا پیر دھلتے ہیں، اپنا ہاتھ دھلتے ہیں، یعنی صاف پانی بہایا جا رہا ہوتا ہے. تاکہ پانی اگر اتنا زیادہ نہیں ہوتا. ایران میں بھی ہم بہت ساری نالیوں میں دیکھتے ہیں کہ صاف و شفاف پانی وہاں پر بہ رہا ہوتا ہے, لوگ اس میں سے پانی نکال کے اپنے دکان کے سامنے دھل لیتے ہیں اور صفائی کر لیتے ہیں, دکان کو دھل لیتے ہیں, کوئی اور چیز ہوتی ہے, بالکل صاف و شفاف. کیونکہ یہ کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ گندگی نالی میں ڈالی جائے, جو نالی ہوتی ہے اس میں یہ کوئی تصور ہی نہیں کہ اس میں کوئی گندگی ڈالی جائے. اگر کوئی نالی میں کوئی گندگی ڈال رہا ہے تو اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہا تھا گنہ گار, کہ کیا کر نہیں ڈالتا کوئی. صاف و شفاف پانی عام طور اسی لیے ہوتا ہے کہ دکانوں کو دھلنے کے لیے, دکانوں کے سامنے کے ایریے کو دھلنے کے لیے لوگ نالی کے پانی سے جو استفادہ کرتے ہیں اسے اٹھا کر. گندے پانی کے لیے ہے وہ بھی ہے, وہ الگ کا سسٹم ہوتا ہے, وہ سامنے نہیں ہوتا وہ اندر ہوتا ہے. ہمارے اکثر گندے پانی کے نظام بھی سامنے ہوتا ہے, سب نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے. جیسے انسان گھر سے باہر قدم رکھے, اپنے دروازے سے جیسے ہی باہر قدم رکھے, پہلا پیر کہاں پڑے, یا تو نالی میں پڑے ہیں یا تو نالی کی بدبو جو ہے وہ کان ناک تک آ جائے. یہ عجیب ہے واقعی, بہت ہی گندا نظام ہے. خدا کرے کہ گندے نظام سے نجات ملے, ہندوستان کے تمام انسانوں کو جو ہے اس نظام سے نجات ملے. لیکن اصلی مسئلہ کیا ہے کہ اللہ نے یہ اتنا اچھا نظام بنایا ہے کہ اللہ کے صاف و شفاف پانی کو ہم ہر سال روزانہ مسلسل گندا کرتے چلے جاتے ہیں, لیکن وہ کریم پروردگار اتنا عظیم دریا, اتنے عظیم سمندر پیدا کر رکھے ہیں کہ اگر وہ گندے پانی کو بھی اپنے دامن میں لے کر پھر اسے صاف و شفاف بنا کر بالکل اسی طریقے سے خالص بنا کر پھر وہ ہمارے پاس بھیجتا رہتا ہے, پھر بھیجتا رہتا ہے, اور اس طرح سے زندگی کا سفر جاری ہے. یہی کام اللہ نے دین میں بھی کیا ہے کہ دین میں نیچرل طور پہ کچھ لوگ اور کچھ لوگ جان بوجھ کر اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے دین میں اپنے دین کو ملاتے چلے جاتے ہیں, دین کو کیا کرتے جاتے ہیں, مخلوط کرتے جاتے ہیں, نجس کرتے جاتے ہیں, آلودہ کرتے جاتے ہیں دین کو. پھر اللہ کیا کرتا ہے, اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ لوگ آ کر دین کو خالص کرتے رہیں, پاک کرتے رہیں. مثلا یہ ماہ رمضان سال بھر کے اس نظام کا ایک حصہ ہے کہ ماہ رمضان آئے تو لوگ اتنا زیادہ قرآن سے, اتنا زیادہ نزدیک ہو قرآن سے, اہل بیت سے, کہ آج مثلا امیر المومنین اسلام کی شہادت کا دن, اتنا زیادہ نزدیک ہوں کہ قریب آ کر جیسے دریا سے یہ گندا پانی نزدیک ہو کر اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے, اسی طریقے سے ہم گندے لوگ اپنے گندے دین کے ساتھ آ کر ماہ رمضان میں اتنا زیادہ قرآن اور اہل بیت سے نزدیک ہوں کہ اپنے دین کی اور روح کی نجاستوں کو پاک کر کے خالص دین اپنا بنا لیں, اپنے دین کو خالص کر لیں. یعنی ماہ رمضان میں ایک کام کے بارے میں آپ سوچیں کہ اپنے دین کو ہم نے کچھ خالص کیا کہ نہیں کیا. یہ نہیں کہ سال موضوع یہ رکھا گیا ہے تو یہ کام کریں, نا یہ ہر سال کام کریں, ہر سال یہ مسلسل عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ماہ رمضان آئے تو انسان کیا کرے, ماہ رمضان آئے تو اپنے دین کو خالص کر رہا ہوں. اتنا زیادہ سمندر قرآن کے سمندر سے اتنا زیادہ نزدیک ہو, پھر قرآن کی کتاب کو نہیں پڑھے, قرآن کو طہارتوں کا سمندر, یہ سمندر جو ہماری دنیا میں موجود ہے بڑے بڑے سی کے طور پر, اوسن کے طور پر, اس سے کہیں زیادہ عظیم یہ سمندر ہے قرآن کا. قرآن کی ایک ایک آیتیں سمندر ہیں عزیزو, قرآن کی ایک ایک آیت سمندر ہے. اگر ایک آیت قرآن کی سمجھ میں آ جاتی ہے تو نہیں معلوم انسان کو کتنا زیادہ پاک کر سکتی ہے یہ آیت, جس کے بارے میں بات انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اہل بیت کا ایک ایک ذکر پاک کرنے کے لیے, ایک ایک فضیلت اہل بیت کی پاک کرنے کے لیے. اصل فضیلتیں ہیں کس لیے, فضیلتیں ہیں ہی اس لیے کہ جب فضائل اہل بیت کے ہم تک آئیں تو ہم اپنے رضائل کو چھوڑ کر اہل بیت کے فضائل سے آشنا ہو جائیں. فضائل سمندر ہے, اس کے مقابلے میں رضائل ہیں, رضیلت, فضیلت اور رضیلت. رضیلت کا لفظ ہم کم استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس سے اتنا زیادہ مانوس ہے کہ ہم کو وہ لفظ جو ہے, جیسے بتایا نا جو لوگ نالے کے کنارے جو لوگ زندگی گزارتے ہیں وہ اتنا زیادہ مانوس ہو جاتے ہیں, ان کی طرف دیکھتے ہی نہیں کہ کوئی چیز ہے بھی, یہ نارمل چیز ہے. جس طریقے سے فضیلت ہے یہ بھی عربی لفظ ہے, اسی کے بالکل مقابلے میں رضیلت لفظ ہے, یہ بھی عربی لفظ ہے. فضیلت یعنی ویلوز, فضیلت یعنی کوالٹیز, فضیلت یعنی خوبیاں, فضیلت یعنی حسن, فضیلت یعنی اقدار جس کو آپ کہتے ہیں کوالٹیز، فضیلت یعنی معروف، جس کو دین میں کہا جاتا ہے معروف، امر بالمعروف، فضیلتوں کا حکم دینا، کہ اگر آخر میں فرصت ہوتی تو امام علیہ السلام کی وصیت کے چند جملے آپ کے سامنے پڑھیں گے جس میں امام نے تاکید کی. معروف یعنی فضیلت، تو فضیلت کے مقابلے میں ہے رذیلتیں، یعنی کیا؟ یعنی پستیاں، یعنی حقارتیں، یعنی جس میں کوئی کوالٹی نہ پائی جاتی ہو، یعنی جس میں کوئی ویلوز نہ پائی جاتی ہو، یعنی جس میں کوئی نیکی نہ پائی جاتی ہو، یہ ہے رذیلتیں. فضیلت کی جمع ہے فضائل عربی میں، رذیلت کی جمع ہے رذائل عربی میں. اردو میں کیا ہے؟ اردو میں فضیلت کی جمع ہے فضیلتیں اور رذیلت کی جمع ہے رذیلتیں، ہے نا؟ تو ہم فضائل پہ کبھی کبھی سن لیتے ہیں سننے کی حد تک، رذیلت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں کہ رذیلت بھی کچھ ہے، رذائل بھی کچھ ہیں، چونکہ اتنا مانوس ہو گئے ہیں رذائل سے اپنی زندگی میں، کس کے بارے میں سوچنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے. فضائل اہل بیت کے کیا ہیں؟ اہل بیت کے ایک ایک فضائل سمندر ہیں، اٹلانٹک اوشن، پیسیفک اوشن سے بھی زیادہ بڑے. پیسیفک اوشن میں کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ نالا ہمارے شہر کا جاتا ہے ٹھیک ہے، پورا سمندر اسے پاک کر دیتا ہے، لیکن شہروں کے قریب قریب سمندر میں بھی گندگی نظر آتی ہے. اگر آپ بڑے شہروں میں جائیں جو شہروں کی غلاظتیں جا رہی ہوتی ہیں، وہ شہر کے کنارے کنارے سمندر، بعض جگہوں جہاں آپ جائیں گے تو اتنا شفاف دریا نظر آئے گا سمندر کہ آپ نیچے کئی کئی میٹر تک آپ کو صاف دکھ رہا ہوگا، لیکن بعض شہروں میں بہت ساری گندگی سمندر میں دکھ رہی ہوگی. آپ کو تعجب کریں گے سمندر میں گندگی کہاں سے آئی؟ سمندر بیچارے میں کوئی گندگی نہیں تھی، کہ ہم نے اس کے اندر لا کر اپنے پورے شہر کی گندگی ڈال دی، اس لیے گندا دکھ رہا ہے. لگا یہ پیسیفک اوشن بھی ہو، یہ بھی کہیں کہیں تھوڑا تھوڑا گندا دکھتا ہے، لیکن اہل بیت کی فضیلتیں اتنی عظیم ہیں، اتنا عظیم یہ سمندر ہے کہ ہم جیسے گندے اور نجس نالے بھی جب ان کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان کی فضیلتوں میں ذرہ برابر بھی اثر نہیں ڈالتے اور خود کو پاک کر سکتے ہیں، خود کو کامل طور پر پاک کر سکتے ہیں. تو ماہ رمضان قرآن سے نزدیک ہونے کا مہینہ ہے، ماہ رمضان اہل بیت سے نزدیک ہونے کا مہینہ ہے. محرم ایک سمندر ہے، کربلا ایک سمندر ہے، عاشورہ ایک سمندر ہے. کربلا میں جو عظمتیں آ کر اہل بیت نے اور کربلا والوں نے رکھی، وہ بہت ہی عظیم سمندر ہے. وہ سمندر ہے بھی اس لیے کہ جس طریقے سے پانی بار بار سال میں پلٹ کر آئے اور برس کر تمہیں صاف کرتا چلا جائے، اسی طریقے سے کربلا کے سمندر سے تم اپنے آپ کو نزدیک کرو تاکہ کربلا کے ایک ایک صحابی کے اندر اتنی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ تمہیں بالکل پاس کر دے. ہر ایک سمندر ہے، حاکم سمندر، حبیب بن مظاہر ایک سمندر ہے، زہر بین ایک سمندر ہے. ابھی ہم اصحاب کا نام لے رہے ہیں، ورنہ اور بھی بڑے نام لے سکتے ہیں. ابو الفضل العباس ایک عظیم سمندر ہے. یہ سمندر کس لیے ہے؟ یہ سمندر اس لیے ہے کہ ہم اپنی تمام غلاظتوں کے ساتھ وہاں جائیں لیکن وہ ہم کو بالکل پاک کرے. عزاداری کو رکھا ہی اس لیے گیا ہے، عزاداری کے زندہ رکھنے کا فلسفہ یہ ہے کہ قیامت تک عزاداری کے سمندر کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو پاک کرتے رہیں، پاک کرتے رہیں. لیکن یہ مشکل ہے کہ کچھ لوگوں نے صحیح نظام کے ساتھ جب عزاداری نہیں کی ہے تو عزاداری کو بھی بہت ہی عجیب و غریب بنا کر رکھ دیا ہے. کبھی کبھی لوگوں کو ایسا لگنے لگتا ہے جیسے بھائی سمندر کے کنارے بڑے شہروں میں انسان زیادہ عجیب لگتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. واقعی وہ اہل بیت، وہ عزاداری جو اہل بیت کی عزاداری تھی، وہ عزاداری جو 195 سالوں تک، اس نقطے پہ کون توجہ کرے شاید زیادہ وقت نہ دے رہا ہوں، وہ عزاداری جو 195 سال تک آئمہ نے انجام دی، کتنے سال تک؟ 195 سال. دو چار سال کی بات نہیں، ہم کہ ہاں آئمہ علیہ السلام کو فرصت نہیں ملی ہوگی ہماری طرح عزاداری کرنے کی، لہٰذا ہم چلو آئمہ سے بہتر عزاداری کرتے ہیں نا. دو چار دن عزاداری نہیں کی، دو چار مہینے عزاداری نہیں کی، دو چار سال عزاداری نہیں کی آئمہ نے. سن 61 ہجری کے شروع میں، سن 61 ہجری کے پہلے ہی مہینے میں کربلا کا واقعہ پیش آیا، اور 155 ہجری میں جا کر امام کی غیبت ہوتی ہے. تو کتنے سال ہوئے؟ 67 ہجری سے 155 ہجری میں کتنا سال ہوا؟ 195 سال ہو گئے. ہوئے یا نہیں ہوئے؟ 40 سال ادھر گئے، 60 سے لے کے 100 تک 40 سال کے ہوں گے، اور وہ 255 ہجری، 255 ہجری میں آپ بول دیا کریں اگر اپنی بات، 255 ہجری میں غیبت ہوتی ہے، تو 40 سال ادھر اور 155 سال ادھر کتنے ہو گئے؟ 195 سال. 195 سال تک آئمہ نے عزاداری کی ہے، اور کاش کی وہی عزاداری جو آئمہ کر رہے ہوتے تو وہی عزاداری ہم بہتر طور پہ کر رہے ہوتے، تو آج یہ عزاداری پوری دنیا کی غلاظتوں کو پاک کر چکی ہوتی، واقعی پاک کر چکی ہوتی. کیونکہ آئمہ کی عزاداری نے اتنے سارے لوگوں کو پاک کیا کہ اتنے سارے لوگ ہو گئے، مومن ہو گئے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہاں آئمہ علیہ السلام کو نہیں فرصت رہی ہوگی، نہیں کر سکتے تھے، ہم جو کرتے ہیں ہم زیادہ بہتر کرتے ہیں آئمہ علیہ السلام. نہیں، وہی عزاداری جو 195 سال تک، اس عزاداری کا سب سے بنیادی نقطہ کیا تھا؟ عزاداری کا سب سے اہم ایلیمنٹ، سب سے بڑا فیکٹر وہ کیا تھا؟ سب سے بڑا رکن کیا تھا؟ وہ تھا گریا. گریا یوں بھی روح کو پاک کرتا ہے، گریا ہو روح کو پاکیزگی کا ذریعہ بن سکے، گریا دوسروں کو پاک کرتا ہے. ہم جو کام کرتے ہیں بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، بعض اپنوں کو بھی سمجھ نہیں آتا، لیکن گریا جس زمانے میں بھی، جس سرزمین پر، جہاں بھی جا کر گریا کیا جائے ہر انسان کو سمجھ میں آئے گا، ہر انسان سوچنے پہ مجبور ہوگا، ہر انسان فکر کرنے پہ مجبور ہوگا، ہر انسان آ کر اس سے جڑنے پہ مجبور ہوگا، ہر انسان ہمدردی ظاہر کرنے پہ مجبور ہوگا، واقعی ہوگا. تو عزاداری ایک بہت ہی عظیم سمندر ہے عزیزو، قرآن ایک بہت ہی عظیم سمندر ہے. کس لیے ہے؟ تاکہ اپنے آپ کو اس سمندر سے قریب کر کے پاک کیا جاتا رہے. اب اپنی گفتگو کو ہم زیادہ لمبا نہیں کریں گے، وقت پہ تمام کرنے کے لیے دوسرا موضوع جو ہے یہ تھا ناقص دین، یہ تھا ملاوٹی دین. ملاوٹی دین سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا طریقہ، دین میں ملاوٹیں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ پیدا اس لیے ہوتی ہیں ہمارے جذبات ہیں، ہماری خواہشات ہیں، ہمارے ماں باپ یہ کرتے آئے ہیں، ہمارا کلچر یہ ہے، ہمارا زمانہ یہ کہتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم اپنے دین میں ملاتے چلے جاتے ہیں اور دین میں ملتا چلا جاتا ہے. دین آیا، اس نے آ کر عربوں کو پاک کیا، عربوں نے اپنے ساری غلاظتوں کو اس میں ڈال دیا، واقعی ڈال دیا. پھر دین اور آگے بڑھا، ایران تک پہنچا، ایران والوں کو دین نے پاک کیا، واقعی دین پاک کرتا تھا، ایسا پاک کر دیتا تھا کہ کیسے کیسے جو جوان بنتے تھے، کیسے کیسے لوگ اس زمانے میں بنے، ایسا پاک کرتا تھا. لیکن وہ اپنے جان بوجھ کر یا نیچرل طور پر اپنی چیزیں اس میں ڈالتے، دین میں ملاتے چلے گئے، اور اپنی فکروں کو اسلامائز کرتے گئے، اسلام کا رنگ دیتے گئے. لیکن پھر کوشش ہوتی ہے اس کو پاک کیا، آئمہ پاک کرتے رہے، علماء اس کو پاک کرتے رہے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری ہے. کچھ لوگ آ کر دین کو نجس کرتے چلے جاتے ہیں، دین میں ملاوٹیں کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ دین کو خالص کرتے رہیں، دین کو پاک کرتے رہیں، دین کو حقیقی شکل میں بچا کر رکھتے جائیں، پیش کرتے جائیں. آپ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے ایران حتماً جاتے ہوں گے، تہران میں شہر رہ میں عبدالعظیم حسنی، ایک بہت ہی عظیم فقی بھی تھے اور امام کے نمائندے ہوا کرتے تھے، جن کی زیارت کرنے انسان تقریباً ہر انسان جاتا ہے. ان کی ایک خاصیت یہ تھی کہ جب وہ یہاں سے پلٹ کر امام کی خدمت میں جاتے تھے تو امام کے سامنے جا کر اپنے پورے دین کو بیان کرتے تھے. جب آپ زیارت کرنے وہاں پر جائیں، وہ معصوم بھی نہیں ہے، آئمہ کی اولاد میں سے ہیں، امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے، دور کے بھی اولاد میں سے ہیں، لیکن فقیہ تھے، عالم تھے، بزرگوار تھے. ان کی صفت یہ تھی کہ جب امام کے پاس پلٹ کر جاتے تھے تو جو کچھ بھی ان کے اپنے خیالات ہوتے تھے دین کے بارے میں، وہ سب کچھ امام کے سامنے پیش کرتے تھے. کیوں پیش کرتے تھے؟ اس لیے پیش کرتے تھے تاکہ امام ہمارے تمام خیالات، تمام فکروں کو چیک کریں، کیونکہ ایک سال ڈیڑھ سال ہم امام سے دور رہے ہیں، کہیں ایسا نہیں کہ ہمارے دین میں کچھ ملاوٹیں شامل ہو گئی ہیں. یہ بہت ہی عظیم مسئلہ ہے، یہ فکر ہم نہیں کر پاتے، وہ بہت فکر مند ہوتے کہ ڈیڑھ دو سال امام سے دور رہے، جا کر اپنے سارے عقیدے کو، اپنی ساری آئیڈیالوجی کو، اپنی ساری فکر کو امام کے سامنے، یعنی کیا سمندر کے سامنے لے جا کر پیش کرتے تھے تاکہ اگر ہمارے نالے میں کچھ گندگی آ گئی ہو کہیں پر، کہ ان کے اندر البتہ گندگی بھی نہیں آتی تھی، وہ صاف و شفاف نالا تھا، جیسے آج ایران کی مثلا نالیاں جو ہم نے آپ کو مثال دی، لیکن پھر بھی وہ پیش کرتے ہیں اگر کہیں سے کوئی گندگی آ گئی ہو تو امامت کا سمندر اسے پاک کر دے، کوئی ہمارے عقیدے میں کوئی گندگی اگر آ گئی ہو تو امام اسے پاک کر دے، امام اسے بتا دے، اے کاش کہ یہ کام کم سے کم روزانہ اگر ہم نہ کر سکے تو سال میں ایک بار کرتے رہیں، کم سے کم محرم میں آ کر یہ کام کرے، اپنے دین کو اہل بیت کے دین پر پیش کریں، اپنے دین کو کربلا کے اوپر لا کر پیش کریں کہ ہمارا دین کربلائی دین ہے یا نہیں ہے۔ بہت توجہ کریں، ابھی کربلا کا ہم ذکر کرتے ہیں، اتنا ماتم کرتے ہیں، اتنا گریہ کرتے ہیں خدا کی توفیق سے، تو ایک کام یہ بھی کریں کہ اپنے دین کو آ کر کربلا کے سامنے پیش کریں کہ حبیب نے مظاہر آپ کا دین کیا تھا، زہیر آپ کا دین کیا تھا، حر آپ کا دین کیا تھا، فرزند رسول اللہ یا ابا عبداللہ آپ کا دین کیا تھا، ہمارا دین آپ کے دین جیسا ہے کہ نہیں ہے، آپ کے دین کے مطابق ہمارا دین ہے کہ اس معیار کا کوئی دین نہیں ہوگا، لیکن اسی جیسا دین ہے کہ نہیں ہے، اس سے ملتا جلتا یہ دین ہے کہ نہیں ہے۔ ماہ رمضان آئے تو اگر قرآن کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں، امیر المومنین کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں، آج کی سب میں، آج کی سب جو گزری ہے، اگر اپنے پورے دین کو امیر المومنین کے سامنے پیش کریں اور دیکھیں کہ ہمارا دین امیر المومنین کے دین سے ملتا جلتا ہے یا نہیں ہے، یہ سب سے اصلی کام ہے۔ ابھی اگر یہ کام کر لیا تو گویا ہم نے اپنے دین کو سمندر میں جا کر پاک کر لیا، اہل بیت کے سمندر میں، امیر المومنین کے سمندر میں، کربلا کے سمندر میں، قرآن کے سمندر میں جا کر ہم نے اپنے دین کو پاک کر لیا۔ اب چند جملے ہم خالی تبرک کے طور پر پڑھتے ہیں، چونکہ دو ہی چار منٹ رہ گیا اور زیادہ وقت بھی ماہ رمضان میں جو ہے زیادہ وقت لینے کا ارادہ انشاءاللہ نہیں ہے، آئندہ بھی زیادہ وقت لینے ہی خدا کرے گی ارادہ نہ رہے۔ امیر المومنین سلام کی وصیت کے چند جملے، یہ بار بار پڑھنے کی چیز ہے، پہلے بھی ہم کبھی پڑھ چکے ہیں، اگر ابھی تین دن گزر گیا اور نہیں پڑھا ہے تو کم سے کم یہ آخری شب ہے اس میں پڑھ لیں، بار بار جتنی منتبہ ہو سکے سال میں، زندگی میں جتنی بار ہو سکے امیر المومنین کی اس وصیت کو پڑھیں، اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں کہ وصیت جو ہے عربی یاد نہ ہو مسئلہ نہیں ہے، لیکن وصیت امام کی کم سے کم یاد ہو جائے، کیونکہ یہ وصیت وہ جس میں امام کہتے ہیں یہ وصیت ہم تمہارے لیے کر رہے ہیں، امام کا جملہ یہ ہے، امام کہتے ہیں اسی کما و جمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی، میں یہ وصیت کرتا ہوں اے میرے بیٹوں تم کو، اے میرے دونوں فرزند تم کو وصیت کرتا ہوں، اپنے تمام بچوں کو وصیت کرتا ہوں، اپنے پورے خاندان کو وصیت کرتا ہوں، اور ہر اس شخص کو وصیت کرتا ہوں جس تک یہ میری وصیت پہنچ جائے۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر ہم وصیت پڑھنا شروع کریں تو ہم وصیت نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ ہمارا مولا ہم سے وصیت کر رہا ہے، اس نگاہ سے وصیت کو پڑھیں، یہ نہیں سوچ کے پڑھیں کہ ہم وصیت پڑھنے جا رہے ہیں، بلکہ جیسے ہی ہم وصیت پڑھنا شروع کرتے ہیں ویسے ہی میرا مولا ہم سے وصیت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ امام کے جملے کا معنی ہی یہی ہوا، ومن بلغہ کتابی، جس تک میری وصیت پہنچ جائے اس کو میں وصیت کرتا ہوں۔ چند جملے ہیں جو انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، ابھی ہم خالی بیچ کا ایک جملہ پڑھتے ہیں جو امام نے خاص انداز سے کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ اللہ اللہ فی الایتام، یہ بہت ہی خاص انداز ہے، ایسا انداز کہیں بھی آپ کو کسی عربی کہیں بھی یہ جملہ آپ کو نہیں ملے گا، نہ کسی دوسرے لٹریچر میں ملے گا، اللہ اللہ فی الایتام فلا تقبوا افواہم ولا یذیلوا بحضرتکم، میں تمہیں خدا کو یاد دلاتا ہوں، خدا کو یاد دلاتا ہوں یتیموں کے بارے میں، یتیموں کا خیال رکھنا، ان کے پیٹ کبھی خالی نہ رہے، کبھی وہ مجبور نہ ہوں۔ ماہ رمضان آئے تو سب سے زیادہ توجہ کس پر کرنا؟ یتیموں کا خیال رکھنا۔ واللہ واللہ فی جیرانکم، اور اللہ کو یاد دلاتے ہیں تمہیں، اللہ کو یاد دلاتے ہیں اپنے پڑوسیوں کے بارے میں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيَّكُمْ، یہ تمہارے نبی کی وصیت ہے تمہارے پڑوسی۔ کتنی وصیت ہے؟ اتنا وصیت ہے کہ فرماتے ہیں امیر المومنین، مَا زَالَ يُوصِي بِهِمْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُمْ سَيُوَرِّثُهُمْ، رسول اللہ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی زیادہ وصیتیں کرتے تھے کہ ہم نے یہ یقین پیدا کرنا شروع کر دیا کہ جب انسان کوئی مرے گا تو پڑوسی اس کے وارثوں میں سے ہوگا. یہ بہت ہی عجیب جملہ ہے. یعنی رسول اللہ اتنا پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے تھے, اتنا وصیت کرتے تھے. ابھی ہم ڈسٹرنٹ کلچر میں اور دھیرے دھیرے چھوٹے شہروں میں بھی ہوتا جا رہا ہے کہ جو اپارٹمنٹ بنتے ہیں اس میں رہ رہے ہیں, سامنے والے انسان کے سامنے والے کی کچھ خبر نہیں ہوتی اس دروازے پہ کیا ہو رہا ہے. یہ اسلامی کلچر کی نشانی نہیں ہے. اسلامی کلچر میں رسول اللہ امیر المومنین فرماتے ہیں رسول اللہ اتنا زیادہ پڑوسی کی وصیت کرتے تھے کہ ہم کو یہ یقین ہونے لگا تھا, ہم یہ سمجھنے لگے تھے کہ جب کوئی انسان مرے گا اور اس کی میراث تقسیم ہوگی تو جس طریقے سے بیٹوں کو, بیٹیوں کو, بیوی کو, شوہر کو میراث ملتی ہے, اسی طریقے سے پڑوسیوں کو بھی میراث دی جائے گی. اتنا زیادہ پڑوسی کی وصیت. تو میں صرف ترجمہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. واللہ واللہ فی القرآن, قرآن کا مہینہ ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے. کل جب شب آ رہی ہے وہ شب قدر ہے, شب قدروں کی منزلوں سے گزرتے ہوئے آخری شب قدر میں ہم داخل ہو رہے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں واللہ واللہ فی القرآن, اللہ کو یاد دلاتے ہیں, خبردار کرتے ہیں تم کو قرآن کے بارے میں کہ لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم, ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کر کے تمہارا غیر تم سے آگے بڑھ جائے. یہ وہی حقیقت ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں میں, آج ہم دیکھ رہے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں. مثلا غیر مسلم آگے صفائی سے زندگی گزارتا ہے, اس کی زندگی صاف و ستھری ہو جاتی ہے, مزاج صاف ہو جاتا ہے, گھر صاف ہو جاتا ہے, ذہنیت صاف ہو جاتی ہے, سائیکولوجی میں اچھی. ہم مسلمان گندا رہتا ہے سارا گندگی سے. غیر مسلم آگے پڑھتی ہے قرآن کے اصول ہے, علم حاصل کرتا آگے بڑھ جاتا ہے. اور امیر المومنین باب مدینہ علم کا ماننے والا علم میں کوشش نہیں کرتا, پیچھے رہ جاتا. کیونکہ یہ سب قانون ہے, یہ نہیں کہ کوئی امیر المومنین کا ماننے والا ہوگا تو بیٹھا بیٹھا امیر المومنین آ کر اس کے ذہن میں علم ڈال دیں گے. نا, ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے, ایسا کچھ ہونے والا نہیں. چونکہ امیر المومنین کے ماننے والے ہیں لہذا امتحان ہوگا, ہم ایک دعا کریں گے نیچے یا علی لکھ دیں گے اور ایک معجزہ کریں گے, اور معجزہ کر کے کیا ہو جائے گا, ہمارا مارکس 100% ہو جائے گا. یہ کرتے ہیں, جا کے روزوں میں لکھتے ہیں رول نمبر اور کیا کرتے ہیں. یہ تو کچھ نہیں ہوگا, ہرگز یہ ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ یہ قانون کے خلاف ہے, یہ نہیں ہوگا. یہ ظلم امیر المومنین نہیں کرے, ظلم ہے یہ کہ ایک بچہ جو محنت کر کے نمبر لا رہا ہے اور کسی کے ساتھ معجزہ ہو جائے بغیر پڑھے اس کا نمبر زیادہ ہو جائے. یہ ظلم کی ہم توقع رکھتے ہیں لیکن یہ اللہ کی طرف سے کبھی یہ ظلم نہیں ہوتا. امیر المومنین کبھی یہ ظلم نہیں کر سکتے کسی پر, یہ نہیں ہونے والا ہے, یہ قانون ہے. امیر المومنین کا چاہنے والا باب مدینہ علم اور مدینہ علم کا ماننے والا علم حاصل نہیں کرے گا تو جاہل رہ جائے گا, پیچھے رہ جائے گا. اور جو امیر المومنین کو نہیں مانتا وہ علم حاصل کرے گا, وہ آگے بڑھ جائے گا. یہی ہے, قرآن کو نہیں مانے گا علم نہیں حاصل کرے گا, پیچھے رہ جائے گا. یہی قرآن کہ ایسا نہ ہو. یا امیر المومنین آج کے زمانے کی بات کر رہے ہیں, لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم, ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کر کے دوسرا تم سے آگے بڑھ جائے اور تم پیچھے رہ جاؤ. یہ وصیت ہے امیر المومنین, آخری زمانے کی وصیت ہے. کل میں نے یہاں مجلس میں عرض کیا تھا تھوڑا سا, یہ وصیت امیر المومنین نے کیسے وقت میں کی. ابھی آپ کے ساتھ پھر پیش کروں گا یہ جملہ پڑھنے کے بعد. اور جو امیر المومنین واللہ واللہ فی الصلاۃ, ہم تمہیں اللہ کی یاد دلاتے ہیں, اللہ کو یاد دلاتے ہیں نماز کے بارے میں. نماز کو ہلکا نہیں لینا. فإنها عمود دينكم, یہ تمہارے دین کا ستون ہے, نماز تمہارے دین کا پلر ہے, تمہارے دین کی بلڈنگ ڈھہ جائے گی, گر جائے گی اگر تمہاری توجہ نماز کی طرف بھرپور طریقے سے نہیں ہوگی. واللہ واللہ فی بیت ربکم, اور تمہیں ہم اللہ کی یاد دلاتے ہیں اللہ کے گھر کے بارے میں کہ کبھی اللہ کا گھر تم سے خالی نہ ہونے پائے. کیونکہ اگر اللہ کا گھر خالی ہو گیا فَإِنْتُرِ کَ لَمْ تُنَا ضرور, اگر اللہ کا گھر خالی ہو گیا تو تم عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے. اللہ مجرم رحمت کی نگاہ نہیں کرے گا, عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے. واللہ واللہ فی الجہاد بأموالکم وأنفسکم وألسنتکم, یہ امیر المومنین کی وصیت ہمیشہ کے لیے ہے. اور ہم تمہیں اللہ کی یاد دلاتے ہیں جہاد کے بارے میں کہ جہاد کبھی نہیں بھولنا, اپنی زبان سے جہاد کرتے رہنا, اپنے عمل سے جہاد کرتے رہنا, اپنے مال سے جہاد کرتے رہنا, اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہنا, ایک مجاہدانہ زندگی گزارنا. اب یہ بعد میں پیش کیا جائے گا. ناقص دین کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں دین سے نکالتا چلا جاتا ہے. حتیٰ امیر المومنین کی وصیتوں کو بھی دین سے نکالتا چلا جاتا ہے. بعد میں ان شاء اللہ عرض کیا جائے گا آپ کی خدمت میں اجہاد کرتے رہنا. اور جو فرمایا وعلیکم بالتواصل والتبادل آپس میں مل کے رہنا, ایک دوسرے پر خرچ کرتے رہنا. وَإِيَّاكُمْ بِالتَّدَابُرِ وَالتَّقَاطُعِ اور تمہیں برحضر کرتے ہیں, تمہیں ہم ڈراتے ہیں کہ دیکھو ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیر لینا, ایک دوسرے سے رخ نہ موڑ لینا, ایسا نہ ہو. ابھی بعض حالات ایسے تھے میں والدین سلام کرتا ہوں جواب دینے والے لوگ نہیں ہوں, جواب عجیب منہ بنا کر چلے جاتے ہیں, جوان لوگ چلے جاتے ہیں عجیب منہ بنا کے. حیرت ہوتی ہے کہ آپ کے شہر میں ایسا ہوتا ہے, سلام کرنا تو دور کی بات ہے, وہاں کا عجیب حالت ہے. دیکھنے کے دوبارہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں, عزیز عزیز کو دیکھتا ہوا چلا جاتا ہے, کس بات کی بنیاد پر؟ یہ سب مومن ہیں. مومن کیوں اس نگاہ سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کیوں اتنا رابطہ ٹوٹا ہوا ہے؟ کیوں ایک دوسرے سے اتنا زیادہ جدا نظر آتے ہیں؟ امیر المومنین نصیحت فرماتے ہیں علیکم بالتواصل والتبادل, ایک دوسرے سے رابطہ برقرار رکھنا. صرف قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں, قرآن نے لعنت بھیجی ایسے لوگوں پر جو صلہ رحم نہیں کرتے, جو قطع کرتے ہیں, رابطوں کو توڑتے ہیں, جو رابطوں کو توڑنے کا سبب بنتے ہیں. والتقاطر, اسے پرہیز کرنا. ولا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, اور دیکھو کبھی بھی معروف کو چھوڑنا نہیں, امر بالمعروف کو نہیں چھوڑنا. یہ نہیں کہ امر بالمعروف کرنا تو مولوی کا کام ہے, وہ آگے کرے گا ممبر میں بیٹھ کر. ممبر پر صرف مولوی کا کام نہیں امر بالمعروف کرنا, یہ ہر مومن کی صفت بتائی گئی کہ لقد ان الانسان لفی خسر, ان الانسان لفی خسر, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر وہ تواصوا بالحق نہیں کر رہا ہے, اگر وہ امر بالمعروف نہیں کر رہا, تو ہر مومن گھاٹے میں ہے. اگر یہ کلچر نہ بن جائے امر بالمعروف کا, تو پورا معاشرہ گھاٹے میں جا رہا ہے. کیونکہ امیر المومنین کیا فرماتے ہیں, وہی بیلوز, وہی فضیلتیں جو شروع ہم نے عرض کیا, وہی فضائل, فضائل لوگوں تک پہنچاتے رہو, فضائل کی باتیں کرتے رہو, فضائل لوگوں کی زندگی میں ڈالتے رہو, فضائل سے لوگوں کی زندگی کو آسان کرتے رہو, فضائل سے لوگوں کی زندگی کو حسین بناتے رہو. کیونکہ فضائل ہی سے زندگیاں خوبصورت ہوتی ہیں, رضیلتوں سے زندگی خوبصورت نہ ہوتی. امیر المومنین فرماتے ہیں اگر تم یہ کام نہیں کرو گے, اگر لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکو گے, اگر تم امر بالمعروف نہیں کرو گے, تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ فَيُوَلَّ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. اگر تم نے امر بالمعروف اور نہیں امر منکر چھوڑ دیا اور اپنے گھروں میں بیٹھ گئے کہ ہم خالی دعا کریں, ہم اپنا زیارت پڑھیں, اپنا کام کریں, ہم سے لوگوں سے کیا مطلب, تو یاد رکھو کہ تم پر شریر اور بدترین لوگ آ کر تمہارے اوپر حاکم ہو جائیں گے. یو اللہ تمہارے حاکم ہو جائیں گے. یو اللہ ہی سے مولا اور متولی بنا, متولی بھی اسی سے بنا ہے. بہت سارے متولی کون سے ہوتے ہیں, مسجدوں کے متولی, اس کے متولی, اس کے متولی. یہ امیر المومنین کی وصیت ہے کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر نہیں کرو گے, تو تمہارے اوپر ایسے لوگ آ کر حاکم ہوں گے تمہاری مسجدوں پر, تمہاری انجمنوں پر, تمہاری جگہوں پر, کہ پھر تم اگر اللہ سے دعا بھی کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. یہ آخری وصیت ہے امیر المومنین کی. ثم تدعون فلا يستجاب لكم, پھر تم اگر تم دعا بھی کرنا چاہو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی, اللہ تک تمہاری دعا نہیں جائے گی اگر امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کیا. پھر عزیز و تمام کرتا ہوں آپ, اس کے بعد ثم قال, پھر چند وصیتیں اپنے بچوں سے کی, اپنی خاص وصیت دی. یا بنی عبد المطلب, اے عبد المطلب کے بیٹو, لا اوفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المومنین. یہ تم کہہ کر خون نہیں بہانا کہ قتل امیر المومنین, امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا, امیر المومنین کو قتل کر ہم کو انتقام لینا ہے, ہمیں تلوار بنانی ہے. یہ کہہ کر فتنہ برپا نہیں کرنا, یہ کہہ کر مسلمانوں کے خون کو, اللہ اکبر کیسا ایمان ہے, کتنا, جو امام جو اپنی زندگی میں لوگوں کو نجات دیتا رہا, وہ اپنی شہادت کے بعد بھی لوگوں کے انتظام کرتا ہوا جا رہا ہے, کہیں فتنہ نہ برپا ہو, کہیں خون نہ بہے, کہیں قتل و غارت گری نہ ہو. تمہارا کام لڑنا نہیں ہے, جھگڑنا نہیں ہے. تم یہ نہ کہنا کہ قتل امیر المومنین, امیر المومنین قتل, ہم خون کا بدلہ لیں گے. چونکہ یہ فتنہ پہلے برپا کیا گیا خلیفہ سلوم کے بعد, کتنا بڑا فتنہ برپا کیا گیا یہی کہہ کر کہ خلیفہ کو قتل کیا گیا. امیر المومنین نے منع نہیں, دیکھو یہ کام نہیں کرنا, قاتلی، دیکھو کسی کو نہ مارنا سوائے میرے قاتل کو، کیونکہ یہ قانون ہے، کیونکہ اگر قاتل کو سزا نہیں دی جائے گی تو قاتل کرنے والوں کے حوصلے بلند ہوتے چلے جائیں گے، وہ یہ جرم بار بار انجام دیں گے، لہذا قاتل کو سزا دینا ضروری ہے لیکن دوسروں تک اس کا نقصان نہ پہنچنے پائے، جب صرف میرے قاتل کو سزا دینا، انظروا اذا انا مت من ضربته هذه فضربوه ضربة بضربة، اور یاد رکھو، یاد رکھو کہ اگر اس ضربت کی وجہ سے میں اس دنیا سے چلا گیا تو ایک ضربت کے بدلے میں فقط ایک ضرب لگانا، اللہ کتنا عادل تھا امام، کتنا عادل، ایک ضرب کے بدلے میں فقط ایک ضرب لگانا، کئی وار نہیں کرنا، کئی جگہ ضرب نہیں کرنا، ولا تمثلو، اور اس کو مسلح نہیں کرنا، اس کے ہاتھ پیر نہیں کاٹنا اپنے قاتل کے لیے، جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ اشقل اولین والآخرین، یہ اولین و آخرین تمام انسانوں کے درمیان میں بدبخت ترین اور سخی ترین انسان ہے، اس کے لیے امیر المومنین یہ وصیت کر رہے ہیں، دیکھو ایک تلوار صرف مارنا، اس کے ہاتھ نہیں کاٹنا، اس کے پیر نہیں کاٹنا، کیونکہ فینی سمیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں نے رسول اللہ سے یہ فرماتے ہیں اس نے رسول اللہ فرما رہا مسلح، دیکھو کسی کے بھی ہاتھ پیر نہیں کاٹنا، حتیٰ جانوروں کو بھی ہاتھ پیر نہیں کاٹنا، حتیٰ نجس جانوروں کو بھی ہاتھ پیر نہیں کاٹنا، اللہ اکبر، امیر المومنین کی یہ وصیتیں تھیں، امیر المومنین یہ وصیتیں کر رہے تھے، اپنے قاتل کو شربت پلا رہے تھے، زہر کا اثر ختم کرنے کے لیے دودھ پلایا جاتا ہے، امیر المومنین کو دودھ کا شربت لا کر پیش کیا گیا، امیر المومنین کی نگاہ قاتل پر پڑی، وہ گھبرایا ہوا تھا، امیر المومنین پہلے اسے شربت پلا دو پھر میرے لیے شربت، اس کے ہاتھ کو باندھ رکھا تھا، امیر المومنین کا دیکھو یہ کتنا گھبرایا ہوا، اس کے ہاتھ کو کھول، اللہ امیر لال اس کے ہاتھ کو کھول، اس کے مشکوں کو کھول، چہرے پہ دیکھو کتنی گھبراہٹ، اس کو شربت پلا دو، پہلے اس کو شربت پلاؤ پھر بعد میں مجھے شربت پلا، اے میرے لال اس پر ایک وار کرنا، ایک وار سے زیادہ وار نہ کرنا، اے میرے لال اس کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، یہ امیر المومنین کی وصیت ہے، یہ وصیت امیر المومنین اس حالت میں کہہ رہے تھے کہ بار بار امام کو غصہ آ رہا تھا، اسی ضرب کی وجہ سے، اسی ظالم کی ضرب کی وجہ سے، کل میں نے عرض کیا تھا کہ اتنا زیادہ زہر کا اثر تھا کہ امیر المومنین کو بار بار غصہ آتا تھا، بار بار، لیکن غصہ سے جب افاقہ ہوتا تھا امیر المومنین وصیتیں کرنا شروع، چند وصیتیں نہیں جب لانا میں موجود، کچھ بڑی وصیتیں بھی ہیں امام حسن علیہ السلام نے فرمائی، شاید ساری وصیتیں موجود نہ بھی ہوں، یہ دو دن امام علیہ السلام جو زندہ رہے فقط وصیتیں کر رہے تھے، امت مسلمہ کے لیے وصیتیں کر رہے تھے، قوم کے لیے وصیتیں، قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے وصیتیں کر رہے تھے، لیکن انہی وصیتوں میں اپنے دشمن کو بھی یاد رکھے ہوئے، اپنے قاتل کو بھی یاد رکھے، آج کیسے یہ کہیں عزیزو، کیسے یہ جملہ ادا کریں کہ آج کی یہ شب آئی ہے، یہ پہلی شب ہے کہ دنیا امیر المومنین سے خالی ہو چکی، ہمارے رونے کے لیے، ہمارے گریا کرنے کے لیے اتنا کافی ہے، اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ دنیا میں آج وہ پہلی شب آ رہی ہے کہ جس دن ہمارا مولا نہیں رہا، امیر المومنین اس دنیا میں نہیں رہے، کوفے کے ممبر کو انتظار تھا علی کے قدموں کا، لیکن اب علی کے قدم کوفے کے ممبر پر نہیں آئیں گے، کوفے کی مسجد کو انتظار تھا علی ابن ابی طالب کا، مسلح کو انتظار تھا امیر المومنین کا، لیکن اب اس مسلح پر امیر المومنین نہیں آئے، اب یہ مسجد امیر المومنین سے محروم ہو چکی ہے، اب کوفہ امیر المومنین سے محروم ہو چکا، اللہ امیر المومنین اس دنیا سے گزر گئے، امیر المومنین اب اس دنیا میں نہ رہے، یہ کافی ہے ہمارے انسان کے، لیکن کیا گزری ہوگی بچوں پر نہیں معلوم، زینب نے کبھی یہ تصور کیا تھا کس طرح سے میرے بابا کو لا کر ایسے زخمی حالت میں لا کر لٹا دیا جائے، زینب کے لیے کیا وہ غم کافی نہیں تھا کہ بچپن میں اپنی ماں کی ایسی حالت دیکھی تھی، چھوٹی سی پستیوں کے ساتھ جب ماں کی شہادت ہوئی تھی، لیکن امیر المومنین کے بارے میں کس نے سوچا تھا کہ ایسے ضرب کے ساتھ اور ایسے زخم کے ساتھ امیر المومنین کی نگاہوں کے سامنے، بیٹیوں کی نگاہوں کے سامنے وہ امام جو مسلسل وصیتیں کرتا چلا جا رہا ہے، مسلسل وصیتیں کرتا چلا جا رہا ہے. بس ہاں اتنا ہوا عزیزوں میں چند جملہ، زیادہ وقت بھی نہیں رہا، کہ جب امیر المومنین کو دفن کرنے کا وقت آیا، جو علم خدا کا خزانہ تھا، جو علم لدنی کا وارث تھا، جب اس کو دفن کرنے کا وقت آیا تو ایک ایسے زمانہ تھا، ایک ایسے زمانے میں امیر المومنین نے زندگی گزاری تھی، جب دفن کرنا ہوا تو رات کی تاریکی میں دفن کرنے کے لیے لے کے چلے، اور 100 سال سے زیادہ تک امیر المومنین کی قبر کا کسی کو خبر نہیں. صرف اہل بیت کو معلوم تھا کہ امیر المومنین کی قبر کیا ہے، یہ کس مصیبت سے گزارا گیا ہے اہل بیت. پھر اس ڈر کے مارے کہ کہیں امیر المومنین کی قبر کے ساتھ بے حرمتی نہ کر دی جائے، کہیں امیر المومنین کی قبر کے ساتھ توہین نہ کی جائے، 100 سال کی زیادہ مدت تک امیر المومنین کی قبر کا پتہ نہ چلنے دیا گیا. ایسے دور سے امیر المومنین گزرے ہیں اور ایسے دور سے امیر المومنین ائمہ علیہ السلام گزرے ہیں. بس میں مصائب کے طور پر دو جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو امیر المومنین اس دنیا سے گزر گئے تو بہت سارے لوگ محروم ہو گئے، بہت سارے لوگوں کو آج پتا چلا کہ وہ کون انسان تھا جو رات کی تاریکی میں آ کر ہمارے پیٹ بھر کے چلا جاتا. بہت ساری بیواؤں کو، بہت سارے یتیموں کو، بہت سارے محروموں کو آج کی رات میں اب یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آج کی رات میں کیوں کوئی نہیں آ رہا ہے، آج کی رات میں وہ آنے والا کہاں گیا کہ جو ہر شب میں آ کر تنہائی میں ہمارا پیٹ بھر کے چلا جاتا تھا، ہمارے پاس بیٹھتا تھا، بیٹھ کر پیار سے باتیں کرتا تھا، پھر ہمارا پیٹ بھرنے نہیں آتا تھا، یتیموں کے پاس بیٹھ کر امیر المومنین بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، اتنی باتیں کرتے تھے ان کے دل کو تسلی ہو جاتی تھی. آج وہ میرا ہمدم نہیں رہا، آج وہ میرا چہرے والا نہیں رہا، آج دنیا امیر المومنین سے خالی ہو گئی. بہت سارے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، لیکن ان یتیموں کو ضرور اندازہ ہے، ان بیواؤں کو ضرور اندازہ ہے، ان فقیروں کو ضرور اندازہ ہے کہ کون آج اس دنیا سے گزر گیا ہے. فرشتوں کو اندازہ ہے جو آج سب ضربت سے لے کر مسلسل یہ آواز بلند کر رہے ہیں، واللہ لقد قتل علی المرتضی قتل ابن عم المصطفی قتل علی المرتضی قتل لقد تحدمت ارکان الہدا، ہدایت کا ارکان منظم ہو گئے، علی بن ابی طالب قتل کر دیے گئے. لیکن ہاں عزیزو، امیر المومنین کی میت کو دفن کرنے کے لیے دو امام سامنے موجود ہیں، حسن حسین دو اماموں نے جنازہ اٹھایا، دو فرشتوں نے آ کر مدد کی اور علی ابن ابی طالب کی میت اٹھائی گئی، جنازہ اٹھایا گیا اور نجف کی مقدس سرزمین پر دو نبیوں کے درمیان میں جا کر جناب امیر المومنین کو دفن کر دیا گیا. لیکن جب سب 61 ہجری میں ایک امام اور گھوڑوں کی بلندی سے تیروں سے زخمی ہو کر زمین پہ گرا ہے، ایک امام کی نگاہوں کے سامنے امام موجود ہے لیکن اتنا مجبور ہے کہ اپنے بابا کا جنازہ نہیں اٹھا سکتا، حسرت بھری نگاہ سے 11 محرم کو سید سجاد دیکھتے رہے. امام سید سجاد کو جب کربلا سے گزارا جا رہا ہے، امام سید سجاد مڑ مڑ کر دیکھتے جا رہے ہیں کہ اللہ اللہ، بابا کی میت کو چھوڑ کے کیسے ایک جان جائے ایسی حالت میں کہ نہ وضو دے سکتے ہیں، نہ دفن کر سکتے ہیں، نہ میت کو کہاں لٹانے میں ہے. فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَبِحَقِّ الْحَقِّ بَلَغَ يَا رَبَّ الْقُصَصَ أَعْمَالُ قَبُولُ فَرْمَانَ فَوَدِيَ رَحْمَةَ وَلَا گُنَاحَ كُمَا فَرْمَا فَوَدِيَ رَحْمَةَ قُرْآنَ وَأَهْلِ بَيْتِ سے نزدیک ہونے کی توفیق عطا فرما، فَوَدِيَ رَحْمَةَ قُرْآنَ وَأَهْلِ بَيْتِ کی طہارت کے صدقے میں پاک فرما، فَوَدِيَ ہمارے دین کو خالص اور پاکیزہ قرار دے، پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے آوان انصار میں شمار فرما.